بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میرزادے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران سمیت مختلف ملکوں میں فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے مجالس و جلوس کا سلسلہ جاری رہا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دورہ کابل، افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ سے ملاقات، باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور۔ جنگ بندی کے بعد جنوبی لبنان سے صہیونی حکومت کے انخلاء کی 60 روزہ مہلت ختم، صہیونی فوج کے معاہدے کے باوجود جنوبی لبنان سے نکلنے سے انکار۔ ہندوستان میں یوم جمہوریہ کے حوالے سے تقریب، صدر مرمو نے کی پرچم کشائی۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کاروائیوں پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور عراق سمیت دنیا کے متعدد ممالک میں فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یوم شہادت عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ آسمان ولایت و امامت کے ساتویں درخشاں ستارے فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے عزاداری کے مقصد سے عراق کے مختلف علاقوں، خاص طور سے جنوبی اور وسطی صوبوں سے لاکھوں کی تعداد میں زائرین بغداد کے شمال میں واقع شہر کاظمین میں عزاداری میں مشغول رہے۔ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس موقع پر 14 ملین سے زائد زائرین نے عزاداری کے مراسم میں شرکت کی۔ ادھر عراق کی طرح ایران، پاکستان، ہندوستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے مجلس عزا اور ماتم و سینہ زنی اور عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 20 ذی الحجہ سن 128 ہجری قمری میں ابوا نامی گاؤں میں، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے، اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی مدت امامت 35 برسوں پر مشتمل تھی۔ اس عرصے میں آپ نے تمام تر سختیوں اور مسلسل قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی دین اسلام کو بہترین انداز میں لوگوں تک پہنچایا۔ علم و عبادت اور سخاوت و بردباری میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور آپ کی اسی مقبولیت سے خائف ہو کر عباسی خلیفہ ہارون رشید نے ظالم زندانبان سندی بن شاہک کے ذریعے 25 رجب المرجب سن 183 ہجری قمری میں ایک سازش کے تحت زہر دغا دلوا کر انتہائی مظلومیت کے عالم میں آپ کو شہید کرا دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران اور افغانستان گہرے ثقافتی اور تاریخی تعلقات کے حامل ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ ایک اعلیٰ رتبہ وقت کے ہمراہ کابل کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات میں اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ایران و افغانستان دو دوست برادر و مسلمان ملک ہیں کہا کہ دونوں ہمیشہ اچھے ثقافتی اور تاریخی تعلقات کے حامل رہے ہیں۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران اور افغانستان کے تجارتی تعلقات کی سطح بہت اچھی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ دونوں ملکوں کے قومی مفادات کے تناظر میں دونوں کے تجارتی اور ثقافتی تعلقات میں مزید فروغ آئے گا۔ اس ملاقات میں افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا کہ ایران اور افغانستان دو پڑوسی اور مسلمان ممالک، اور ہمیشہ ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی سپاہ نے مصنوعی ذہانت سے لیس میزائل کا تجربہ کیا ہے، جس نے اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس قائم اور الماس میزائلوں کا تجربہ ایران کے جنوبی صوبوں بوشہر اور خوزستان کے سمندروں میں ہونے والی فوجی مشق اقتدار پیغمبر اعظم 19 کے آخری دن کیا گیا۔ مشق کے دوران مصنوعی ذہانت سے لیس قائم اور الماس میزائلوں کو مہاجر 6 اور ابابیل 5 ڈرون طیاروں سے فائر کیا گیا۔ سپاہ پاسداران کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل علی رضا تنگسیری نے اس موقع پر کہا کہ بحریہ کے نظام اور ساز و سامان کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بحریہ نے مختلف قسم کے بیلسٹک اور زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی سے منسوب ویب سائٹ خامنائی .ir کے ایکس اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ میں خلیج میکسیکو کے بارے میں امریکہ کے حالیہ اقدام پر رد عمل ظاہر کیا گیا ہے۔ ہسپانوی زبان میں اور گولفو ڈی میکسیکو ہیش ٹیگ کے ساتھ کیے گئے اس ٹویٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ امریکہ پوری دنیا، خاص طور پر مغربی ایشیا اور لاطینی امریکہ میں اپنی حرکتوں سے سامراج کی بدترین شکل کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ لوگوں کے حقوق کے تحفظ کا دعویٰ بھی کرتا ہے، تاہم عوامی عزم و ارادہ اس سامراجیت کو شکست دے سکتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کو اس کے پرامن کوششوں اور فلسطینی عوام کی حمایت پر نئی دہلی میں ایک کانفرنس کے دوران مہاتما گاندھی عالمی امن ایوارڈ دیا گیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کو اس کی پرامن کوششوں اور فلسطینی عوام کی حمایت پر نئی دہلی میں ایک کانفرنس کے دوران مہاتما گاندھی عالمی امن ایوارڈ دیا گیا۔ یہ ایوارڈ نہ صرف مغربی ایشیا میں امن و سلامتی کے لیے ایران کی کوششوں کا اعتراف ہے، بلکہ خطے میں انسانی مسائل اور حقوق پر عالمی توجہ کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق نئی دہلی میں مختلف ممالک کے سفارتکاروں اور ثقافتی شخصیات کی موجودگی میں منعقد ہونے والی امن کانفرنس میں ایران کے ساتھ ساتھ جنوبی افریقہ، عراق اور قطر کو بھی گاندھی ایوارڈ دیا گیا۔ کانفرنس میں خطے کو درپیش چیلنجز اور امن کے قیام کے لیے بین الاقوامی تعاون کی ضرورت کا بھی جائزہ لیا گیا. جنگ بندی کے بعد جنوبی لبنان سے صہیونی حکومت کے انخلا کی 60 روزہ مہلت کے خاتمے کے باوجود صہیونی فوجی جنوبی لبنان سے انخلا میں بدستور لیت و لال سے کام لے رہے ہیں. لبنان اور صہیونی حکومت کے درمیان معاہدے کے مطابق لبنان کی سرحدوں سے صہیونی فوجیوں کے مکمل انخلا کے لیے دی گئی مہلت 26 جنوری کو ختم ہو رہی ہے اور لبنان کے دیہی علاقوں میں رہنے والے باشندے اپنے گھروں میں جانے کے لیے جنوبی لبنان کے گاؤں کے باہر انتظار کر رہے ہیں، لیکن صہیونی فوجی انہیں واپسی سے روک رہے ہیں اور ان پر فائرنگ کر رہے ہیں، جبکہ کچھ ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے گھر واپسی کی کوشش کرنے والے 2 لبنانی شہریوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے. لبنانی فوج نے بھی ایک بیان جاری کر کے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ صہیونی فوجیوں کی جانب سے دیہی علاقوں میں بارودی سرنگیں بچھائے جانے کی وجہ سے فی الحال شہری گھر واپسی میں احتیاط کریں. دریسنا لبنانی ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی فوج نے جنوبی لبنان کے گاؤں کفر شعبہ میں ایک بڑا دھماکہ کیا ہے، جبکہ سینکڑوں لبنانی شہریوں کو غیر ملکی نمبروں سے فون کال پر اپنے گھر واپس لوٹنے پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اسرائیلی فوج کے ڈاکٹروں نے حماس کی قید سے رہا ہونے والی 4 اسرائیلی قیدی خواتین کو منشیات کا عادی بنانے کے دعوے کو جھوٹا قرار دے دیا ہے. اسرائیلی فوج کے ڈاکٹروں نے حماس کی قید سے آزاد ہونے والی 4 اسرائیلی خواتین کے تمام لازمی چیک اپ انجام دینے کے بعد اپنی رپورٹ میں تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ ان کے معائنے میں ان 4 خواتین کے اندر منشیات یا نشہ آور دواؤں کے استعمال کی کوئی علامت نہیں پائی گئی ہے. یہ 4 خواتین پوری طرح صحت مند ہیں. انہوں نے غزہ میں اپنی موجودگی کے دوران کسی طرح کی منشیات یا نشہ آور دوائیں استعمال نہیں کی ہیں، اور یوں ان 4 خواتین کو حماس کے ہاتھوں نشہ آور دوائیں یا منشیات دینے کے دعوے درست نہیں ہیں. دریسنا رہا ہونے والی اسرائیلی خواتین نے رہا ہوتے وقت حماس کی جانب سے تحائف ملنے پر القسام بریگیڈ کا شکریہ ادا کیا اور خوشی کا اظہار کیا. اسلامی استقامتی تحریک حماس کی جانب سے 4 اسرائیلی خواتین کو رہا کرنے کی ویڈیو بھی جاری ہوئی ہے، جس میں انہیں تحائف پیش کیے گئے ہیں، اور اس دوران اسرائیلی خواتین گاڑی میں سفر کرتے ہوئے کافی خوش و خرم نظر آ رہی ہیں. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ وزنی بموں کی فراہمی کے لیے اپنی فوج کو ہدایات جاری کر دی ہیں. فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے شہداء، قیدیوں اور زخمیوں کے امور کے انچارج ظاہر جبارین نے غزہ کو مزاحمت کا قلعہ اور اس کے باشندوں کو ناقابل تسخیر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ استقامت آخری فلسطینی قیدی کی رہائی تک ڈٹی رہے گی. حماس نے اتوار کو بتایا کہ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے تحت قابض حکومت کی جیلوں سے رہا ہونے والے قیدی قاہرہ پہنچ گئے ہیں، اور حماس کے رہنماؤں، مختلف فلسطینی گروہوں کے عہدیداروں اور قیدیوں کے اہل خانہ نے ان کا استقبال کیا. ہندوستان میں یوم جمہوریہ جوش و خروش سے منایا گیا. یوم جمہوریہ کے موقع پر روایت کے مطابق ہندوستان نے اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا. ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں یوم جمہوریہ کی تقریب کا آغاز وزیراعظم نریندر مودی کی موجودگی میں صدر دروپدی مرمو کے ذریعے پرچم کشائی سے ہوا اور پھر پریڈ ہوئی، جبکہ اس موقع پر جھانکیوں میں ہندوستان کی بھرپور ثقافتی تنوع، اتحاد، مساوات، ترقی اور فوجی صلاحیتوں کا امتزاج نظر آیا. ہندوستان میں یوم جمہوریہ کی تقریب میں انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو مہمان خصوصی تھے. پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کاروائیوں پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے. پاکستانی میڈیا کے مطابق شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہے اور ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. انہوں نے کہا کہ ضلع لکی مروز، ضلع کرک اور ضلع خیبر میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کاروائیوں پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا گیا. وزیراعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق وزیراعظم نے ان آپریشن میں، ان کاروائیوں میں مجموعی طور پر 30 خوارجی دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکورٹی فورسز کی ستائش کی. پارا چنار کے عوام کے مسائل و مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن حکومت صرف اور صرف جرگہ کے اجلاس کے انعقاد سے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں قیام امن کے لیے کوہاٹ میں جرگے کا انعقاد ہوا، جس میں لوئر کرم کمیٹی اور گرین جرگے کے اراکین نے شرکت کی۔ چیف سیکرٹری کے پی ندیم اسلم چودھری نے جرگے سے خطاب میں کہا کہ امن صرف دستخط سے نہیں، معاہدے پر عمل سے آئے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، ایک یہی سہارا ہے، مدینے کی ذکر کر، مدینے کا بات کر، مدینے کی ذکر کر، مدینے کا چھوڑ کر قدم ان کے، مدینے کی ذکر کر، مدینے کا آپ کے قدم جب سے آئے ہیں مدینے میں، آپ کے قدم جب سے روشن ہے آج بھی مدینے کا، ذرہ ذرہ روشن ہے آج بھی مدینے کا، بات کر مدینے کی ذکر کر، مدینے کا بات کر، مدینے کی ذکر کر، مدینے کا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید۔
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جہاد ایک عظیم نعمت ہے جس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، جہاد مسلمانوں کی زندگی کا عظیم دستور و نظام ہے۔ جب بھی مومن کے وجود سے روح جہاد ختم ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ ایمان و اسلام سے محبت بھی جاتی رہتی ہے اور ہر طرف سے فتنے گھیر لیتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک آزمائش سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ تارکین جہاد کے گھر، محلے، بازار اور منڈیاں بالآخر لعنت و شورش کا گڑھ بن جاتے ہیں اور وحشتناک قسم کے حالات کے سامنے ان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کسی بھی کام کے قابل نہیں رہتے بلکہ ان کی نبض ہی رک جاتی ہے۔ جیسے جیسے جہاد سے دلچسپی کم ہوتی ہے، اسی تناسب سے دلوں سے وحی کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے اور اللہ کے دین کے ساتھ لگاؤ اور محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح دل خدائی اسرار سے خالی ہو جاتے ہیں، ان کے روشن دن بھی تاریک راتوں کی طرح ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے فیضان و تجلیات انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جو جہاد کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں اور اللہ کی عظمت و شان کے مطابق کلمہ پروردگار کی سربلندی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ جس معاشرے میں ایسے مجاہدین زندگی بسر کرتے ہیں، وہ معاشرہ کبھی بھی مایوسی و پشیمانی کا شکار نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس معاشرے میں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، وہی معاشرہ جس کے قبیلوں اور افراد میں یکجہتی ہوتی ہے، جس معاشرے میں بسنے والے مومن قریا قریا اور قصبہ قصبہ چل کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں اور لوگوں تک دعوت حق پہنچاتے ہیں، تو اللہ ان کے معاشرے کو ہمہ جہت کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ اور جو معاشرہ اس فریضے کو ادا نہیں کرتا اور اس میں روح جہاد نہیں ہوتی، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اس کو ختم ہونا ہی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ کتنے ہی طاقتور ذلیل و خوار ہوئے، کتنے ہی مالدار فقیر ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے جہاد چھوڑ دیا تھا۔ جو لوگ بادشاہوں کے درباروں کے ارد گرد چکر کاٹتے رہے، آخرکار ذلیل و خوار ہوئے اور ان کے پاؤں چوم کر گزرنے لگے۔ قرآن کریم نے ان کا اس طرح ذکر کیا ہے، کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ کر گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے۔ اگر ہم اللہ کے دین کی عظمت اور قدر کریں تو ہم اللہ کے یہاں اسی قدر اجر پائیں گے جس قدر ہم اپنے دلوں میں اس کے نام کی قدر و عظمت کو زندہ رکھیں گے، اور اگر ہم نے اللہ کے حکم کو کوئی اہمیت نہ دی اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا نہ کیا تو اسی طرح اللہ کے یہاں ذلیل ہوں گے اور ہمارا نشان تک نہ رہے گا۔ اگر انسان زندہ اور باعزت رہنا چاہتا ہے تو اللہ کا نام اپنے دل کی تختی پر لکھ لے، اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، اپنی زندگی سے ہر اس چیز کو اکھاڑ باہر پھینکے جس کا اللہ سے تعلق نہ ہو، بلکہ اپنے خوابوں کو بھی اللہ سے غیر متعلق چیزوں سے پاک کر لے اور اپنی زبان حال سے اقرار کرے۔ ایسی زندگی سے قبر کی تنہائی بہتر ہے جس میں اللہ کی محبت نہیں، جس میں دعوت و تبلیغ نہیں، جس میں شریعت الہی کا نفاذ نہیں۔ بس ایسی زندگی سے موت بہتر ہے جس میں تجلیات الہی کے لیے دل نہ ہو۔ اس فکر و شعور کو پوری امت میں اجاگر کرنے کے لیے جد و جہد کرے۔ ہمارا معاشرہ اور اپنی اقدار و روایات کھو چکا ہے، ان کو دوبارہ بحال کرنے اور اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کوششیں شروع کرے تاکہ ہمارا رب تمہیں نیست و نابود ہونے سے بچا لے۔ مومن جانتا ہے کہ اسے کس چیز کو کیسے ترجیح دینی ہے۔ وہ دنیا اور آخرت میں بقدر ضرورت اعتدال رکھتا ہے۔ وہ اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ آخرت کی کیا اہمیت ہے اور اس فانی دنیا کے مقابلے میں کس حد تک آخرت کو ترجیح دینی ہے۔ جس میں ہمیشگی ہے، دوام ہے، اس لیے مومن ہمیشہ اللہ کے حکم کو دنیاوی امور پر مقدم رکھتا ہے اور وہ فنا ہونے اور زائل ہونے والی اشیاء کو ہمیشہ باقی رہنے والے امور اور اشیاء پر ترجیح نہیں دیتا، بلکہ وہ دنیا کو اسی قدر اہمیت دیتا ہے جس قدر اسے اس میں رہنا ہے، اور آخرت کو اسی قدر اہمیت دیتا ہے جس قدر اسے آخرت کی زندگی میں رہنا ہے۔ نہ تو یہودیوں کی طرح دنیا ہی میں اٹک کر رہ جاتا ہے اور نہ عیسائیوں کی طرح دنیا سے بالکل کٹ کر رہتا ہے۔ مومن تو وہ ہے جو دنیاوی معاملات کو آخرت کے مقابلے میں حقیر سمجھتا ہے تاکہ آخرت میں وہ خود حقیر نہ بن جائے، کیونکہ جو لوگ دنیا ہی کو اپنی زندگی کا مقصد و محور بنا لیتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں وہ آخرت کی بھلائیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو شخص موت سے ہیبت کھاتا ہے وہ دنیا کی زندگی کی لذت بھی کھو دیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص دشمن کو میدان جنگ میں سامنے دیکھ کر ہوش گنوا بیٹھتا ہے اور اپنی زندگی سے محبت کی خاطر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی مالی حالت اور زندگی کی فکر میں راہ جہاد سے فرار میں کامیابی سمجھتا ہے، وہ در حقیقت زندگی اور زندگی کے لوازمات سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہاں تک کہ جو شخص دنیا و مافیا کو چھوڑ کر جہاز سے پیچھے رہتے ہوئے اپنی عبادت گاہ میں تنے تنہا بیٹھا رہتا ہے، بالآخر اس عبادت گاہ سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پست حوصلہ اور کم ہمت لوگ ایک دن سب کچھ گنوا بیٹھیں گے اور سر کے بل گریں گے۔ جہاں تک بلند ہمت اور عالی حوصلہ لوگوں کا تعلق ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے ستاروں بھری اس دنیا کی تعمیر کرتے ہیں، اس دنیا کو اپنے سامنے حقیر سمجھتے ہیں، اس بات کو نہیں مانتے کہ کوئی اور ان پر حکمرانی کرے، بلکہ اپنے اندر یہ صلاحیت محسوس کرتے ہیں کہ دنیا ان کے پیچھے چلے اور وہی حکومت کریں، اور ساری زندگی اس نظریے پر قائم رہتے ہیں کہ دنیا کی حاکمیت انہی کا مقدر ہے۔ اور جو لوگ موت کو زندگی پر ترجیح دیتے ہیں ان پر ہمیشہ زندہ رہنے کا راز کھل جاتا ہے اور ابدی زندگی کا راستہ پا جاتے ہیں، لیکن جو لوگ دنیا کی چکاچوند میں غرق ہو جاتے ہیں اور اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ان کے لیے محال ہو جاتا ہے، اپنے فرائض بھول جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ساتھ ساتھ امت کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، اس طرح آنے والی نسل کو اس حال میں چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کے غموں کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب رضوان حیدر صاحب مالونی کالونی ملاڈ ویسٹ ممبئی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام مجھے پسند ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، چاہے مذہبی پروگرام ہو یا سیاسی و سماجی، سب ایک سے ایک ہوتے ہیں۔ ولادت امام رضا علیہ السلام پر پیش کیا گیا پروگرام بہت پسند آیا، خدا جزائے خیر دے، آمین۔ اور سامعین محترم رضوان حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک باسر شخص رہا کرتا تھا جو اپنے مقام و منصب سے ناجائز فائدہ اٹھاتا اور لوگوں کو تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ شہر میں کوئی بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں تھا، اسے لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں مزہ آتا تھا، لوگ بھی بیچارے اس کے مقام و منصب کی وجہ سے اس کے خلاف کچھ کہنے کی جرات نہیں کرتے تھے، کوئی بھی اس کے کاموں پر اعتراض نہیں کرتا تھا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ اعتراض کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایک دن پردیسی درویش اس شہر میں کہیں سے آ نکلا۔ درویش بیچارے کو تو اس نابکار شخص کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور درویش بھی ایسا جس نے کبھی ایک چونٹی بھی نہیں ماری تھی۔ ایک دن قسمت کے مارے اس درویش کا اور اس نابکار شخص کا آمنا سامنا ہو ہی گیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حالات سے بے خبر یہ درویش شہر کے بازار میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اس نابکار شخص کی نظر درویش پر پڑی۔ درویش کو دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اسے اذیت دینے کا ایک اور موقع مل گیا تھا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، اس شہر میں کوئی بھی میرے شر سے محفوظ نہ رہے، سب کو مجھ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ خوف کے مارے لرزنا چاہیے۔ اس موذی شخص نے ایک پتھر اٹھایا اور درویش کے سر پر دے مارا۔ درویش کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس نے اپنے خون آلود سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ارد گرد کھڑے لوگوں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا، اور ایک صاحب بولے، تمہاری خیر اسی میں ہے کہ خاموشی سے چلتے بنو، ورنہ اور نقصان اٹھاؤ گے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے درویش کو ایک طرف لے جا کر اس نابکار کی پوری کہانی سنا ڈالی۔ درویش بھی سمجھ گیا کہ چپ سادھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور اسے چلتے ہی بنی۔ لیکن اس نے چلتے چلتے وہ پتھر اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا جو اس نابکار شخص نے مارا تھا۔ اس موذی شخص نے تعجب سے پوچھا، یہ پتھر تم نے اٹھا کر کیوں رکھ لیا؟ درویش نے کہا، وہ پتھر جو کسی درویش کا سر پھاڑ سکتا ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے، شاید کسی دن کام آ جائے۔ اس بدماش شخص نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ درویش بھی کیسا احمق ہے، یہ پتھر اس کے بھلا کیا کام آئے گا۔ دن رات یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تمام لوگوں کو خوش کر دیا اور انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ جی ہاں، دن رات ایک سے نہیں ہوتے، کبھی کے دن بڑے تو کبھی کی راتیں۔ اس ظالم شخص کے ظلم و ستم کے خاتمے کا وقت بھی آن پہنچا۔ قصہ کچھ یوں ہوا کہ اس شخص نے بادشاہ کے سامنے ایک ایسا کام کر دیا جو اسے پسند نہیں آیا، اور اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ اس شخص کو کنویں میں قید کر دیا جائے۔ اس شخص کو ایک کنویں میں قید کر دیا گیا۔ وہ اس تاریک کنویں میں اپنے اعمال کے سزا بھگت رہا تھا۔ ہر روز اس کے لیے کچھ کھانا اور پانی ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں ڈال دیا جاتا، اور وہ اپنے گھر والوں سے دور اس کنویں میں تنہائی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ شہر والے بھی خوش تھے، کچھ دنوں کے لیے ہی سہی اس شخص کی اذیتوں سے نجات ملی، اور دعا کر رہے تھے کہ وہ کبھی اس کنویں سے باہر نہ آ پائے۔ ایک دن وہ بدماش اور موذی شخص اس تاریک کنویں کے تہہ خانے میں بیٹھا اپنے کرتوتوں کو یاد کر رہا تھا کہ اچانک اوپر سے ایک پتھر اس کے سر پر آ کر لگا۔ سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اس نے کنویں کی تاریکی میں ہاتھ چلائے اور پتھر کو تلاش کرنے لگا، اور پھر سر اوپر اٹھایا اور چیخ چیخ کر کہا، میرے سر پر یہ پتھر کس نے مارا ہے اور کیوں مارا ہے؟ اوپر سے کسی کی آواز آئی جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں وہ بیچارہ درویش ہوں جس نے پوری عمر کسی چونٹی کو اذیت نہیں دی۔ اس موذی شخص نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، جب تو نے کسی چونٹی کو بھی کبھی اذیت نہیں دی، تو پھر میرے سر پر یہ پتھر کیوں مارا ہے؟ درویش نے کہا، یہ وہی پتھر ہے جو تو نے فلاں دن اور فلاں تاریخ کو میرے سر پر مارا تھا۔ اس شخص نے پھر تعجب سے پوچھا، کیسا پتھر؟ کون سا پتھر؟ مجھے تو یاد نہیں۔ درویش نے کہا، تجھے یاد ہے کہ ایک دن تو نے یہ پتھر میرے سر پر مارا تھا اور میں نے اسے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا تھا۔ جس وقت تو نے پوچھا تھا کہ اسے جیب میں کیوں رکھ لیا، تو میں نے کہا تھا کہ وہ پتھر جو کسی بے آزار درویش کا سر پھاڑ دے، اسے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اب تجھے یاد آیا؟ تب اس آدمی نے کہا، ہاں یاد آیا، بالکل یاد آ گیا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم اتنے عرصے کہاں تھے؟ درویش نے کہا، مجھے تیرے مقام و منصب کا خوف تھا، لیکن اب تجھے اس کنویں میں دیکھ رہا ہوں، میں نے تجھ سے ظلم کا بدلہ لے ہی لیا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجیے، خدا حافظ. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پہ مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 8 بہمن، 26 رجب اور 27 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ہجرت سے 3 سال پہلے 26 رجب کو رسول اکرم کے چچا اور حضرت علی علیہ السلام کے والد گرامی حضرت ابو طالب ایسے وقت میں وفات ہوئی جب وہ دیگر مسلمانوں کے ہمراہ شیب ابی طالب میں مشرکین کے محاصرے میں تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد 8 سال کی عمر سے حضرت ابو طالب کے زیر کفالت تھے. حضرت ابو طالب مشرکین قریش کے مقابلے میں رسول اکرم کے سب سے بڑے حامی اور محافظ تھے. انہوں نے اس دار فانی سے کوچ کرنے سے قبل اپنے خاندان والوں اور دوستوں کو نصیحت کی کہ وہ اسلام کی پیروی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کریں. جس سال حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی اسی سال رسول خدا کی باوفا اور خدمت گزار زوجہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ نے بھی وفات پائی. اسی لیے اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا. آٹھ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کی شاہی حکومت کے آخری وزیراعظم شاہ پور بختیار نے اعلان کیا کہ وہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی سے ملاقات کے لیے پیرس جائیں گے، لیکن امام خمینی نے شاہ پور بختیار کی طرف سے پھیلائی گئی جھوٹی افواہوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ میں شاہ پور بختیار کو وزیراعظم کے عہدے کے لیے قبول کر چکا ہوں بالکل جھوٹ ہے. جب تک وہ اپنے عہدے سے استعفی نہیں دیتے میں ان سے ملاقات بھی نہیں کروں گا. اسی طرح 8 بہمن کو ہی ایرانی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے استقبال کی تقریب کو زیادہ سے زیادہ پرشکو انداز میں منعقد کرنے کی غرض سے بڑی تعداد میں تہران کے ہوائی اڈے کے اطراف میں جمع ہو گئے، لیکن حکومت کی طرف سے ہوائی اڈوں کی بندش کی وجہ سے آپ کو اپنی وطن واپسی چند دن کے لیے ملتوی کرنی پڑی. آٹھ بہمن سن 1391 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے خلائی تحقیقات جاری رکھتے ہوئے راکٹ کے ذریعے ایک جاندار کو خلا میں بھیجا. یہ جاندار ایک بندر تھا جو صحیح و سلامت واپس زمین پر آیا. اس کامیاب خلائی تجربے سے اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکہ اور اس کے حواریوں کی سخت ترین اور ظالمانہ پابندیوں کے باوجود اپنی خلائی پیش رفت کا ایک اور نمونہ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا. آٹھ پیمن 1357 ہجری شمسی کو ایران کی شاہی حکومت کے آخری وزیراعظم شاہ پور بختیار کی طرف سے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی ایران واپسی پر پابندی لگائے جانے کے خلاف علماء نے تہران یونیورسٹی کی مسجد میں دھرنا دیا، جس میں بڑی تعداد میں علماء شریک تھے. علماء نے اعلان کیا کہ جب تک امام خمینی کی وطن واپسی کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا. علماء کا یہ دھرنا اسلامی انقلاب کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن اقدام تھا، کیونکہ ان حساس ایام میں امریکہ کی حمایت سے بختیار حکومت امام خمینی کی وطن واپسی پر پابندی لگا کر مختلف حربوں کے ذریعے ایرانی عوام میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ علماء کے اس ترنے سے جس میں شہید بہشتی اور شہید مطہری جیسی ممتاز اور مجاہد شخصیات بھی شریک تھیں، تہران یونیورسٹی مجاہدین اور ان کی قیادت کے مرکز میں تبدیل ہو گیا اور شاہپور بختیار حکومت کے سارے منصوبوں پر پانی پھر گیا۔ چھبیس رجب 1314 ہجری قمری کو ایران کے ایک اہم عالم دین آیت اللہ ملا محمد باقر فشارکی نے وفات پائی۔ اس عالم ربانی نے اپنی عمر کا زیادہ تر وقت دینی کتابوں کی تالیف میں گزارا۔ آیت اللہ فشارکی مختلف موضوعات پر تقریباً 30 کتابیں ضبط تحریر میں لائے۔ ان کتابوں میں ذخیرۃ العباد اور آداب الشریف نامی کتابوں کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ سائیس جنوری سن 1900 کو جرمن دوا ساز فیلکس ہوفمین نے پہلی مسکن دوا بنائی۔ یہ دوا آج کل ایسپرین کے نام سے مشہور ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے لیے اس دوا کی سپلائی بند ہو گئی تھی، جس کے بعد انگریزوں نے بھی ایسپرین تیار کر لی۔ سائیس جنوری سن 1902 کو اردو کے ایک مشہور شاعر رتن ناتھ سرشار کی وفات ہوئی۔ وہ 1846 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ سرشار اپنے بچپن میں ہی والد کی وفات کے باعث اعلیٰ تعلیم تو حاصل نہ کر سکے، لیکن انگریزی، عربی اور فارسی میں اچھی استعداد کے باعث آہستہ آہستہ ترجمے کے فن میں بڑی مہارت پیدا کر لی۔ سرشار اردو کے اچھے شاعر بھی تھے اور شاعری میں مظفر علی خان اسیر کے شاگرد تھے۔ رتن ناتھ سرشار نے اردو ادب میں قدیم لکھنوی تہذیب کو لافانی ادبی روپ دینے کا کام کیا اور فسانہ آزاد ناول لکھ کر لکھنؤ کی معاشرت کو ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید بنا دیا۔ انہوں نے 1878 سے 1893 تک اودھ اخبار کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیے۔ اودھ اخبار میں سرشار کے کئی اہم ناول قسطوار شائع ہوئے، جن میں فسانہ آزاد اور جام سرشار جیسے ناول شامل ہیں۔ فسانہ آزاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر سرشار اپنی زندگی میں کچھ اور نہ بھی کرتے تو یہ ناول انہیں اردو ادب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کے لیے کافی تھا۔ ستائیس جنوری سن 1926 کو ٹیلی ویژن کا پہلا کامیاب تجربہ جان لوگی بیئرڈ نے کیا۔ وہ 13 اگست 1888 کو اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے۔ جان لوگی مسلسل ایسے تجربات کرنے میں لگے رہے جن کے ذریعے تصویروں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ترسیل عمل میں لائی جا سکے۔ انہیں 2 اکتوبر 1925 کو پہلی مرتبہ انسانی خد و خال کا عکس ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ انہوں نے اپنی ایجاد کو مزید بہتر بنایا۔ بالآخر 27 جنوری 1926 کو انہوں نے رائل انسٹیٹیوٹ کے چند ارکان اور ان کے اہل خانہ اور چند اخباری نمائندوں کو اپنی ایجاد کا کامیاب مشاہدہ کرایا، اور اس دن کو ٹیلی ویژن کے پہلے کامیاب تجربے کے دن کی حیثیت سے انسانی ایجادات کی تاریخ میں یادگار دن بنا دیا۔ ستائیس جنوری سن 1973 کو 4 سال کے مذاکرات کے نتیجے میں امریکہ اور شمالی ویتنام کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ یہ معاہدہ معاہدہ پیرس کے نام سے مشہور ہے، جس کی روس سے امریکہ نے جنوبی ویتنام سے اپنے افواج کا انخلاء قبول کیا۔ اگرچہ معاہدے کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بند نہیں ہوئی، تاہم امریکہ نے، جس نے برسوں کی طویل جنگ میں بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھایا تھا، 1975 میں وہ جنوبی ویتنام سے نکلنے پر مجبور ہوا۔ پیرس معاہدے کو ویتنام میں امریکہ امریکہ کی توسیع پسندانہ پالیسیوں اور اس ملک کے معاملات میں مداخلت کے عزائم کی سنگین شکست سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کا آغاز 1964 میں ہوا تھا۔ پیرس معاہدے کے انعقاد کے بعد ویتنام سے امریکی افواج کے انخلا کے عمل میں 2 سال کا عرصہ لگا اور بالآخر 29 اپریل 1975 کو جنوبی ویتنام شمالی ویتنام کی فورسز کے ذریعے آزاد ہوا اور ایک بار پھر ویتنام کے یہ 2 حصے متحد ہو گئے۔ سامن، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ و ناصر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا، اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی۔ اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں، اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں، اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز۔ اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگو ہیں، اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار، سلسلے وار اور بار بار استوار، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش، اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے، اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد اوسط بے تابی اور آخر تکلیف دے ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کیں، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے، اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں، اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزہ اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی، یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی یا بیزاری یا خود نمائی یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے یا زندہ یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے۔ بس اے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما اور مجھ پر مہربانی فرما۔ بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں، اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما، کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما، اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے۔ اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔